So this individual, after graduating, then serves Huzur Tajul Sharia in his feet for 10 years. And this individual was telling me that when I served Huzur Sayyiduna Tajul Sharia, there was a certain place I used to stay at night, and I used to visit the home of Huzur Tajul Sharia. That was my path for years. And only after Huzur Sayyiduna Tajul Sharia passed away that I realized what shops were there in that street. Because he was so devoted in serving Huzur Tajul Sharia that all he saw was the pathway to his house and back to his Qiyamgah. After serving Huzur Tajul Sharia for about 7 to 8 years, Huzur Tajul Sharia loved this servant so much, this scholar of the deen, this mufti of the deen who was serving him, he liked him so much that Huzur Tajul Sharia himself made a firm intention that I will do the nikah of my granddaughter with this individual. And then he did. So that individual is sitting before us today. And I myself, not myself, but Huzur Muhaddis-e-Kabir, I have heard him say that we spent years studying books, and the ulama will attest to this, but one moment in the presence of Huzur Mufti Azam-e-Hind was overwhelming to all of that. Just one moment in the court of Huzur Mufti Azam-e-Hind. It was more weightier than all that time spent in studying the books. So imagine how much he will have gained spending 10 years in the service of Huzur Sayyiduna Tajul Sharia. During the latter life of Huzur Sayyiduna Tajul Sharia, he never used to see with his physical eyes. He used to see with the eyes of his heart. So Huzur Tajul Sharia, when his eyes, physical eyes, had weakened, as Allah tests those who are most beloved to him, so Huzur Mufti Ashiq Hussain Sahib Qibla was the individual that became the eyes of Huzur Tajul Sharia. When Huzur Tajul Sharia wanted to read a book, it was him that would read aloud and Huzur Tajul Sharia would listen. Huzur Sayyiduna Tajul Sharia was a faqih of the deen, and therefore he was already a hafiz of the muhkamat from the Quran. Those verses of the Quran from which the fiqh was deduced, he was already a hafiz of them. But he intended to become a hafiz of the complete Quran. So at that time, it was this individual who would recite, and then Huzur Tajul Sharia would recite back to him after memorizing it. Until Huzur Tajul Sharia became a complete hafiz of the Quran. The fatawa of Tajul Sharia that we have before us, the sharah of Qasida Burda Sharif that we have before us, the ta'reeb of the works of Ala Hazrat Imam Ahmad Raza radiallahu ta'ala that we have before us that have been published, not only in Hindu-Pak, but also in the Arab world and in Turkey, they were all scribed by this individual before us. Huzur Tajul Sharia would dictate and he would write. And this work was not only when he was in Bareilly Sharif, that when they were at home and they had all this library for references, that Huzur Tajul Sharia would sit and dictate the books that he wrote, the rasail that he wrote, the fatawa that he wrote, the translations of Ala Hazrat's Arabic to Urdu or Urdu to Arabic that Huzur Tajul Sharia did. It was not only at home, but also when they were traveling, whether they were in Pakistan, this work continued. Whether they were in Dubai, this work continued. When they went to Sham, they went to Misr, this work continued. Even in the flight, when they were in the flight on their journeys, at that time, Huzur Tajul Sharia would be sitting in the flight dictating, and Huzur Mufti Ashiq Hussain Sahib would be writing in the plane as well. That is how this individual served Huzur Sayyiduna Tajul Sharia, and that's the amount of work Huzur Tajul Sharia did during his lifetime. Today, ulama-i kiram say to me that how did Tajul Sharia do so much work? People used to say that there is no work happening in Bareilly Sharif. Now we see how much work he was doing. And the wasila of all that work was this individual sitting before us. So without wasting any of your time, you will hear his speech. I mean, his delivery of lectures, it is an introduction to himself. You will see the knowledge that he conveys. So may Allah subhanahu wa ta'ala elevate his status, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to take as much benefit as we can from him. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to host him again and again, and may Allah subhanahu wa ta'ala lengthen his life, and may his shade remain over us for many, many, many years. Before we ask him to speak, we shall invite him by remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Nare takbir, nare risalat, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں باواز بلند اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کا آپسی رشتہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا انما المومنون اخوة، کہ مومن بھائی بھائی ہیں. اور بھائی کو بھائی کے لیے رحیم بننا چاہیے، بھائی کو بھائی کے اوپر رحم کرنا چاہیے، بھائی کو دوسرے بھائی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، بھائی کو بھائی کے لیے خیر خواہی کرنی چاہیے. اس معنی کی بہت ساری احادیث کریمہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. خود اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم، اس سے بڑھ کر کوئی رحمت والا نہیں. پھر اسی اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صفت رحمت سے متصف کر کے رحمت للعالمین فرمایا، سراپا رحمت. اور وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم فرمایا. پھر یہی صفت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی کہ اپنے اندر یہی صفت پیدا کرو، صفت رحمت، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی صفت. دوسرا مصیبت میں مبتلا ہے تو اس پر رحم کھاؤ، اس مصیبت کو دور کرنے میں اس کی مدد کرو، چاہے وہ دینی مصیبت میں گرفتار ہو یا دنیاوی مصیبت میں گرفتار ہو، بہر صورت اس پر رحم کھاؤ اور اس کی مدد کرو، اسے اس مصیبت سے نکلنے میں مدد کرو. صرف مومنوں کے آپس میں رحم کرنے ہی کی تلقین نہیں فرمائی گئی، بلکہ ان پر تو بدرجہ اولا رحم کرنا ہے، دوسری مخلوقات پر رحم کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اجر و ثواب سے نوازا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو سخت پیاس لگی تھی، چلتے چلتے اس کو ایک کنواں نظر آیا، وہ کنویں میں اترا اور اس نے کنویں میں اتر کر کے پانی پیا، اس کی پیاس دور ہو گئی۔ پھر وہ باہر نکل آیا کنویں سے تو اسے ایک کتا نظر آیا، اس کتے پر نظر پڑی تو دیکھا کہ اس کتے کی زبان بھی نکلی ہوئی ہے اور وہ مٹی کھا رہا ہے، کھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ پانی پینے سے پہلے میری جو حالت تھی اس کتے کی حالت بھی یقیناً ایسی ہی ہو رہی ہوگی۔ وہ واپس کنویں میں اترا اور اس نے اس کنویں سے اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر اس کو دانتوں سے پکڑ کر کے اس کنویں سے باہر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اس کتے کو پانی پلانے پر اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے مغفرت فرما کر کے اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو اجر و عظیم عطا فرمائے۔ تو دوسری مخلوقات پر رحم کرنا بھی اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں فرماتا، تو اس لیے انسانوں پر اور وہ بھی مومن بھائی پر آدمی رحم کرے تو اسے اللہ تبارک و تعالی کتنا اجر عظیم عطا فرمائے۔ احادیث کریمہ میں آیا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جس کا جلوہ آسمانوں میں ہے۔ تو رحم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کسی مصیبت میں پھنسنے والا ہے، تو اس مصیبت سے اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر لی جائے، اس سے مدد کر لی جائے۔ دنیاوی مصیبت ہو یا اخروی مصیبت، آخرت کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت جہنم، تو جس طریقے سے دنیاوی مصیبت سے بچانے میں ان کی مدد کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے آخرت کی مصیبت سے بھی، جہنم کے عذاب سے بھی اس کو بچانے میں اس کی مدد کر لینی چاہیے، رحم کرنا چاہیے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم حدیث پاک بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من نبی الا وقد رعا، کہ ہر نبی نے بکریوں کی نگہداشت کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانت قد رعیت، کیا آپ نے بھی بکریوں کی نگہداشت کی، آپ بھی بکریوں کو چرانے کے لیے لے جایا کرتے تھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نعم رائی، تو ہاں میں نے بھی بکریوں کی نگہداشت کی، میں بھی بکریوں کو چرانے کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ تو اس پر امام ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے جو پہلے بکریوں کی نگہداشت کی، اس کے بعد پھر اعلان نبوت فرمایا، اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پہلے جانوروں پر آزمایا، جانوروں پر انبیاء کرام کی آزمائش فرمائی، یہ دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ جانوروں پر کیسی شفقت فرماتے ہیں۔ جب جانوروں پر ان کی شفقت ظاہر ہو جائے گی تو پھر انہیں انسان حوالے کیے جائیں گے سب، تو وہ ان انسانوں پر کیسی شفقت فرمائیں گے، جانوروں پر ان کا کیا اثر رہے گا؟ جانوروں کی نگہداشت وہ کس طریقے سے کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ان کو جانوروں پر شفیق پاتا تھا کہ وہ جانوروں کو بہت اچھی ان پر شفقت فرما رہے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالی ان کو نبی بناتا تھا، نبوت سے سرفراز فرماتا تھا، اور ان کو دین کے معاملے میں پھر انسانوں پر نبی بنا کر کے بھیجتا تھا، رسول بنا کر کے بھیجتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار، تو نے مجھے کس چیز کی وجہ سے، سب اللہ ہی کی عطائیں ہیں، ساری صفات اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی، عرض کی کہ پروردگار تو نے مجھے اپنا صفی بنایا، مخلص بنایا، تو میرے اندر کی کس چیز کی بنا پر تو نے مجھے اپنا مخلص بنایا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، موسیٰ برحمتک علی خلقی، کہ میں نے جو تمہیں اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہوا پایا تو اس وجہ سے میں نے تجھے اپنا مخلص بنایا. کیونکہ فَإِنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى غَنَمَ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، کیونکہ تم مصر سے نکل کر کے جب مدین حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تھے تو ان کی بکریوں کو چرانے کے لیے لے جایا کرتے تھے. فَنَدَّتْ شَاطٌ مِنْ غَنَمِكَ، تو ایک دن تمہاری ان بکریوں میں سے ایک بکری بھاگ گئی. فَتَّبَعْتَهَا، تو نے اس بکری کا پیچھا کیا، اس کو پکڑنے کے لیے تم اس کے پیچھے پیچھے دوڑے. فَأَصَابَكَ الْجُهْدُ فِي طَلَبِهَا حَتَّى أَدْرَكْتَهَا، تو اس کو پکڑنے کے لیے تم بہت تھک گئے لیکن آخر کار تم نے اس کو پکڑ لیا. اور جب پکڑ لیا، ضَمَمْتَهَا إِلَى حِجْرِكَ، پکڑ کر کے تم نے اس کو مارا نہیں بلکہ تم نے اس کو اپنی گود میں لے کر سینے سے لگایا. وَقُلْتَ لَهَا، اور تم نے اس بکری سے کہا، يَا مِسْكِينَ لِمَ عَتَبْتِنِي، اے مسکینہ تم نے مجھے کیوں تھکایا، وَعَتَبْتِ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو بھی تھکا دیا. تو سینے سے لگا کر کے تم نے اس بکری کو یہ پیار بھرے کلمات کہے، نہ مارا نہ ڈانٹا، کچھ نہیں کیا. فَبِرَحْمَتِكَ عَلَى خَلْقِ اصْطَفَيْتُكَ، تو یہ جو میری مخلوق پر میں نے تجھے رحیم پایا، تمہاری رحمت اور تمہاری نرمی دیکھی، اسی وجہ سے اصطفیتک، میں نے تمہیں چن لیا. وَأَكْرَمْتُكَ بِالنُّبُوَّةِ، اور شرف نبوت سے مشرف کر دیا. تو خلق خدا پر رحم کرنا، انہیں مصیبتوں سے نکالنا، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت اعلیٰ توفیق ہے. تو اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت میں گرفتار ہوں، دنیاوی اور دینی مصیبتوں میں، انہیں ان مصیبتوں سے نکالنے کی کوشش کرو، ان کی مدد کرو. اور جن مصیبتوں میں وہ خود گرفتار ہوئے ہوں، ان سے ان کو نکالنے کی کوشش کرتے رہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے تم اپنی طرف سے ان کو مصیبتوں میں ڈالنے کا کبھی سوچ بھی مت لینا. وہ جن مصیبتوں میں خود پھنسے ہوئے ہیں، ان سے نکالنے تک میں اس کی من کی مدد کرو، اور اپنی طرف سے کبھی تکلیف اور مصیبت پہنچانے کی سوچو بھی مت. اس لیے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ مومن مسلم اصل میں وہی ہے، کامل مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان سے، جس کی ہاتھ سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اپنی طرف سے کسی بھی چیز کے ذریعے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی سوچنا بھی نہیں ہے، وہی اصل میں کامل مومن ہے، کامل مسلمان ہے۔ اور مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے خون پر اور اپنے مالوں پر بے خوف ہو جائیں، انہیں یہ ڈر ہی نہ رہے کہ میرا مال کوئی چوری کر سکتا ہے، انہیں یہ ڈر ہی نہ رہے کہ وہ مجھے قتل کر سکتا ہے، وہ مجھ پر کچھ بھی حملہ کر سکتا ہے، وہی اصل میں مومن ہے۔ تو یہ مومنانہ صفات، مسلمانہ صفات، یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ الدین النصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے، وہ خیر خواہی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، کتاب کے ساتھ اور دوسرے مومنوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ان کی غیبت کر کے، ان کی چگلی کھا کر کے، ان کی عیب جوئی کر کے انہیں تکلیف نہیں پہنچانا۔ تو ان احادیث کریمہ اور آیت کریمہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ مومنوں میں جب تک وہ ایمان باقی ہے، ان کے دلوں میں جب تک وہ ایمان باقی ہیں، تب تک ان میں رشتہ اخوت قائم ہے، تب تک ان میں بھائی بھائی کا رشتہ قائم ہے، تب تک ان کو آپس میں خیر خواہی کرنی چاہیے، یعنی دوسرے کے لیے اچھا ہی سوچنا چاہیے، دوسرے کے لیے بھلا ہی سوچنا چاہیے، اس کو اپنی طرف سے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، نہ اپنی زبان سے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے، نہ ہی اپنے کسی عضو سے۔ زبان سے غیبت کر کے اس کو تکلیف نہ پہنچائے، زبان سے گالی دے کر کے اس کو تکلیف نہ پہنچائے، زبان سے سخت جملے کہہ کر کے اس کو تکلیف نہ پہنچائے، زبان سے اس کی برائی کر کے اس کو تکلیف نہ پہنچائے، زبان سے چگلی کھا کر کے اس کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہاتھ وغیرہ استعمال کر کے اس کو کسی بھی طریقے کی تکلیف نہ پہنچانی چاہیے، وہی سچا مسلمان۔ اور اگر وہ خود کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو کوشش ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ اس کو اس تکلیف سے کیسے مدد کی جائے، تکلیف سے کیسے نکالا جائے، اس کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، اس کے عیب ڈھونڈنے نہیں چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا عیب پائے جا رہے ہیں تو میں لوگوں میں بیان کر کے اس کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ کسی عیب کا پتہ چلے کہ جس پر وہ خود شرمندہ ہے اور جس کو وہ چھپانا چاہ رہا ہے، جس پر وہ دل ہی دل میں توبہ بھی کر چکا ہے، تو اس پر اگر آپ کو اطلاع ہو جائے، اس پر اگر ہمیں پتہ چل جائے، تو ہمیں اس کو باہر پھیلا کر کے، لوگوں میں بیان کر کے اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی گناہ سے توبہ کر چکا ہے، اس پر شرمندہ ہو چکا ہے، لیکن دوسرا آدمی اسی گناہ کی وجہ سے اس پر طعن و تشنیع کرے، اسی گناہ کی وجہ سے اسی کو یاد دلا کر لوگوں میں بیان کر کے اس کو ذلیل و رسوا کرے، تو وہ آدمی تب تک نہیں مرتا جب تک کہ اس جیسے گناہ میں وہ گرفتار نہیں ہوتا ہے۔ تو جو آدمی کسی گناہ سے، کسی غلطی پر نادم ہو چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، تو اگر سامنے والے کو اس پر اطلاع ہو جائے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس گناہ کو لوگوں میں عام کر کے اس کے بارے میں بتائے، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، بلکہ جس طرح اللہ رب العزت نے اس کی ستر پوشی فرمائی ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہ اس کی ستر پوشی کرے، اس کے اس گناہ کو چھپا کر کے رکھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپا لے، وہ اسی طریقے کے عیب ہیں، گناہ چھپا لے، अल्लाह तबारक व ताला इसका ऐब छुपा लेगा सर। जो किसी की पर्दा दरी करेगा अल्लाह तबारक व ताला इसकी पर्दा दरी करेगा, और जो किसी मोमिन को किसी तकलीफ से बाहर निकालेगा अल्लाह तबारक व ताला कयामत के दिन उसको तकलीफ से बाहर निकालेगा, उस मुसीबत से छुटकारा अता फरमाएगा। तो इन हादीसे करीमा का खुलासा यही निकला कि खुद अपने जात से दूसरे मुसलमान को कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचानी है, तभी सही मानों में हम मुसलमान हैं। और अगर किसी को तकलीफ में देखें तो कोशिश करनी चाहिए, अगर आपके इख्तियार में है कोशिश करनी चाहिए कि उसकी उस तकलीफ को दूर करें और उसे उस मुसीबत से छुटकारा दिलाने में मदद करें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु अल मोमिनु मिरातुल मोमिन, कि मोमिन मोमिन का आईना होता है, कि जिस तरीके से आईने में आदमी खड़े होकर के अपना जायजा लेता है कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई है, मेरी टोपी कैसी है, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा चेहरा कैसा है, मेरे हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, कपड़े कैसे पहने हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तो आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। आईना उनको सर से पैर तक एक एक चीज के बारे में दिखाता है, कहीं अगर कोई कमी हो वो दिखाता है, कोई धब्बा हो तो वो दिखाता है, कपड़ा फटा हो वो दिखाता है, कोई भी ऐब हो वो सब दिखाता है, और बहुत खामोशी से दिखाता है। इस तरीके से दिखाता है कि सामने वाला बिल्कुल बुरा नहीं मानता है, बहुत आसान आराम से वो अपने ऐब उसमें देख लेता है, आईना उसको सारे ऐब बता देता है, सारी कमियां बता देता है, और वो बिल्कुल बुरा नहीं मानता है और उन ऐबों को दूर कर देता है। तो इसी माना कर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आईने की मिसाल बयान फरमाई कि जिस तरीके से आईना तुम्हें ऐब दिखाता है, आईना तुम्हें कमी दिखाता है, उसी तरीके से एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। तो जैसे आईने में अपना ऐब देख करके या आईना उसको ऐब दिखाता है तो वह बिल्कुल बुरा नहीं मानता, तो उसी तरीके से एक मोमिन को दूसरे मोमिन के लिए आईना बनना चाहिए। यानी यह नहीं कि ऐब जोई करके उसके अंदर ऐब ढूंढ करके, ना, अगर तुम्हें कोई ऐब उसमें नजर आए जिसकी तरफ खुद उसकी तवज्जो ना हो और उस ऐब की वजह से उसे नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, उस ऐब की वजह से उसका जरर पहुंचने का अंदेशा हो, तो तुम्हें चाहिए कि जिस तरीके से आईना उस शख्स को ऐब दिखाता है और वो बुरा नहीं मानता, अपने ऐब को अपनी कमी को दूर करता है, तो तुम्हें भी आईना बनना चाहिए और उस शख्स को उसके ऐब पर उसकी कमी पर इस तरीके से मुत्तल करना चाहिए कि उसको महसूस भी ना हो, उसको बुरा भी ना लगे और वो फौरन उस ऐब को दूर करने में लग जाए, फौरन वो उस कमी को दूर करने में लग जाए। अब यहां ऐब से वह उयूब मुराद हैं बिलखसूस कि जिन उयूब की वजह से अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में उसकी जिल्लत और रुसवाई होने का अंदेशा हो, उसके वो गुनाह कि जिनकी वजह से वो जहन्नम का मुस्तहिक हो। तो मोमिन जो मोमिन के लिए आईना बने तो वो उसको वही चीजें दिखाए कि ये तुम्हारे अंदर कमी है, ये तुम्हारे अंदर बुरी आदत है, अगर किसी को शराब की आदत हो, नमाज छोड़ने की आदत हो, زبان گندی ہو یا اور کوئی کسی قسم کی برائی پائی جاتی ہو تو یہ اس کو سب کے سامنے نہیں بتائے, بلکہ جیسے آدمی آئینے کے سامنے خود کھڑا ہو گیا اور آئینے نے اس کو بتایا, ایسے ہی وہ جب اس کے پاس آئے تو یہ اس کو اس کا عیب بتا دے کہ ہاں تمہارے اندر یہ کمی ہے, اس کو دور کر لیں, اور اس طریقے سے بتائے کہ اس کو بالکل برا نہ لگے, بلکہ اس کی بات سن کر کے فوراً وہ اس کمی کو دور کرنے میں لگ جائے. یہ نہ ہو کہ یہ اس کو اس انداز سے بتائے کہ وہ اور چڑ جائے اور وہ اس گناہ میں گرفتار ہو جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ دعا دیتے تھے جب ان کو کوئی کمی بتا دیتا تھا, اور لوگوں سے پوچھتے بھی تھے کہ میرے اندر تمہیں کوئی کمی دکھ رہی ہے, کوئی کمی نظر آ رہی ہے, اور پھر دعائیں دیتے تھے, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب پر اطلاع دے. کیوں؟ تاکہ میں اس عیب کو دور کروں, تاکہ میں اس اپنی کمی کو دور کروں, اگر وہ بری عادت ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لوں. تو اس کو دعائیں دیا کرتے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, اور تلقین کرتے تھے لوگوں کو کہ میرے اندر کچھ بھی نظر آئے فوراً مجھے آ کر کے بتا دیں. تو جس طرح آئینہ بتا رہا اسی طریقے سے مومن کو وہی طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے, انہیں ایسے سامنے والے کو اس کی کمی بتا دے کہ اسے بالکل برا نہ لگے, وہ فوراً اس کمی کو دور کرنے میں لگ جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے برائی دیکھے تو اگر وہ اپنے ہاتھ سے اس کو دور کر سکتا ہے, یعنی اس کے اندر طاقت ہو, اس کے پاس اختیار ہو کہ وہ اس برائی کو دور کر سکتا ہے, جیسے باپ بیٹے کے اندر برائی دیکھے تو اس کو وہ ڈانٹ کر کے, ڈپٹ کر کے, بلکہ مار کر کے بھی وہ برائی دور کر سکتا ہے, تو اگر اسے اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو دور کرے تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک لے, اور اگر ہاتھ سے دور کرنے کی اس کے پاس طاقت نہ رہے وہ اپنی زبان سے اس کو دور کرے, زبان سے کہہ دے, زبان سے اس برائی کو بیان کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے, اور اگر زبان سے بھی دور کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو تو پھر آخری مرحلہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اس کو برا جانے, اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. تو اسی طریقے سے سامنے والے کے اندر اگر کوئی برائی دیکھے, اگر کچھ نظر آئے, تو اس کو احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے اس کو اس طریقے سے بتا دے کہ اسے بالکل برا نہ لگے اور وہ اپنی اس چیز کو, اپنی اس کمی کو دور کرے. اور کمی ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے, ہر آدمی کو پہلے یہ باور کرنا چاہیے کہ میرے اندر کمی ہو سکتی ہے, اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب میرے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے, نہ مجھ سے کوئی گناہ صادر ہو سکتا ہے, نہ مجھ سے کوئی غلطی صادر ہو سکتی ہے. یہ اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سوچ کے رکھنا چاہیے کہ میرے اندر کمی ہے, کیونکہ انسان کامل صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کمال عطا فرمائے, باقی جو ہم عام بندے ہیں ہم تو سر سے پیر تک ناقص ہیں, ہمارے اندر ایک کمی نہیں ہزاروں کمیاں ہیں. تو سب سے پہلے آدمی کو اپنے متعلق یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میں کامل نہیں ہوں، میرے اندر کمیاں ہو سکتی ہیں اور ایک نہیں بے شمار ہو سکتی ہیں۔ جب آدمی اپنے اندر یہ اپنے بارے میں یہ سمجھے گا، یہ یقین کرے گا، تبھی اس کو جب دوسرا آدمی کوئی کمی بتائے تبھی وہ اس کمی کو دور کرنے میں کوشش کر سکتا ہے۔ اور اگر آدمی نے اپنے متعلق یقین کر لیا کہ نہیں، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، میرے اندر کمی نہیں ہو سکتی، میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا، میں غلط نہیں بول سکتا، میں غلط نہیں سوچ سکتا، چاہے یہ بات خود اس کے دماغ میں پیدا ہو جائے یا پھر اس کے آس پاس کے رہنے والے یار دوست، شاگرد، مرید، وہ سب اس کو یہ احساس دلائیں کہ ہاں تو کامل ہے، تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، تمہاری بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، تمہاری سوچ غلط نہیں ہو سکتی ہے، تو ایسے آدمی سے کمی دور ہونا ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کامل سمجھ رہا ہے، وہ اپنے اندر کمی ماننے کے لیے تسلیم ہی نہیں کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے۔ اور جب آدمی اس حد تک پہنچ جائے گا تو پھر اس کی اصلاح کی امید بہت کم نظر آتی ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کا پھر گناہ بھی ثواب بن جاتا ہے معاذ اللہ، اس کی غلطی بھی پھر ثواب بن جاتی ہے۔ ایسا آدمی کہ جو اپنے بارے میں یقین کرے یا دوسرے اس کو یہ یقین دلائیں، ایسے آدمی کے اندر اگر کمی ہوگی تو وہ کمی اس سے کبھی دور نہیں ہو سکتی، اور یہ وبا روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ جاہل آدمی بھی پیر بن کر کے، مرشد بن کر کے، وہ اپنے بارے میں یقین کر لیتا ہے کہ اس سے کچھ غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کی اس غلطی کو بھی اس کے ماننے والے ثواب اور درست بات سمجھتے ہیں، اس کی اس برائی کو بھی لوگ اس کے ماننے والے وہ نیکی سمجھتے ہیں، اور وہ برائی اور وہ غلط روی وہ صرف اس کے اندر تک محدود نہیں رہتی ہے بلکہ وہ اس سے نکل کر کے اس کے مریدوں میں بھی آ جاتی ہے، اور پھر مریدوں سے نکل کر کے اور وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسا آدمی پھر اکیلا نہیں ڈوبتا ہے بلکہ وہ پوری قوم کو لے کر کے اپنے ساتھ ڈوب جاتا ہے، وہ اکیلے اس گناہ میں گرفتار نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے سارے ماننے والوں کو اس گناہ میں گرفتار کر لیتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمایا، ہمیں یہ سکھایا کہ سرکار استغفار فرمایا کرتے تھے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں گناہوں سے معصوم فرمایا، گناہوں کا خیال تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تواضعاً اور بندگی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے اندر کمی کا تصور کر کے استغفار فرما لیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ سب ہمارے تعلیم کے لیے تھا، ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ جب میں اتنا اولو لازم ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے آپ کے اپنے اندر کمی تصور کر کے پھر استغفار کرتا ہوں، تو تمہارے اندر جہاں کمیاں ہی کمیاں ہیں تمہیں کتنے استغفار کر لینا چاہیے، تمہیں کتنی اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں سکھایا، اس نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی، اور یہ سب اسی لیے تھا کہ ہمارے اندر کمیاں رہیں گی उन कमियों को हमें दूर कर लेना है, और जब ऐसा होगा तो आपसी मोहब्बत और आपसी उल्फत वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, आपसी रिश्ता वो मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब हम अपने अंदर कमी मान करके दूसरा अगर उस कमी पर हमें इत्तला कर दे तो उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। इस नतीजे में सारा माहौल दीनदार हो जाएगा, सारे लोगों के अंदर की कमियां दूर होती जाएंगी सब, और जब कमियां दूर होती जाएंगी तो अल्लाह तबारक व तआला के मखसूस बंदों में शामिल हो जाएंगे सब, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के लायक बंदे हो जाएंगे सब। फिर जहन्नम की आग हमें छुएगी भी नहीं सब, लेकिन ये सब उसी वक्त होगा जब हम तवाज़ू करेंगे, जब हम अपने आप को नाक़िस समझेंगे और फिर एक दूसरे पर रहम करके अपने अंदर की उन कमियों को कोशिश करेंगे। और अगर हम अतर समझेंगे तो फिर दूसरा हमें कमी बताएगा नहीं, और हम समझेंगे कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, जिससे हमें इस दुनिया में भी नुकसान पहुंच जाएगा और आखिरत में भी नुकसान पहुंचना तय है, क्योंकि हम फिर किसी को खातिर ही में नहीं लाएंगे, किसी की बात सुनेंगे नहीं, जो कुछ कहेगा बुरा लगेगा। इसलिए सबसे पहला मरहला यही है कि हमें अपने अंदर कमी महसूस कर लेनी चाहिए कि यह कमी है, और अगर हमें नजर ना आए तो दूसरा आदमी हमें उस कमी पर इत्तला दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें एक दूसरे पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हमारे अंदर जो हमारी कमियां हैं पल रही हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा माशरा बर्बाद हो रहा है, किसी की नहीं सुनते हैं, किसी की नहीं मानते हैं, नमाजों का हुक्म दिया जाता है उस पर अमल नहीं करते हैं, बुरे अखलाक से बुरी बातों से बचाने के लिए कोशिशें की जाती हैं लेकिन वो सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं, और सबसे बड़ी बुराई तो अकीदे की बुराई है जो उलमाए किराम वक्तन फोक्तन पेश करते रहते हैं, वो अकीदे की बुराई वो सबसे बदतर बुराई है। उसमें तो आदमी अगर गिरफ्तार हो गया तो वो जहन्नम में ऐसा जाएगा कि कभी निकलने की फिर सोचेगा भी नहीं सर, और वो अकीदे की बुराई वो उलमाए किराम बयान करते रहते हैं कि ये बुरा है, लेकिन बहुत सारे लोग उस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, और नतीजा क्या निकलता है कि ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है, फिर वही बुराई वो कुछ ही दिनों में अच्छाई महसूस होती है सब, कुछ ही दिनों में वो अच्छाई नज़र आती है सब। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ये बहुत बुरी बात है, इसमें तो आदमी की आकिबत ही ख़राब हो जाती है, और दूसरे लोग जितने भी फिरके हैं वो सब फिरके या तो अल्लाह और रसूल के गुस्ताख हैं, और दूसरे फिरके फिर उससे भी आगे बढ़कर सहाबा किराम के भी गुस्ताख हैं, फिर आगे बढ़कर के औलिया किराम के गुस्ताख हैं, हर फिरका किसी न किसी गुस्ताखी में मुबतला नजर आता है सब। अब एक सहाबी की मोहब्बत दिखा करके दूसरे सहाबी को गाली दे तो वो किसी सहाबी से मोहब्बत नहीं है, एक नबी को मान करके दूसरे नबी को बुरा कहे वो नबी पर ईमान लाने वाला आदमी नहीं है सब, सब अल्लाह के नबी हैं, उनके बारे में बताया गया कि उनमें तफरीक ना करो कि बाज को नहीं मानो और बाज को मानो, सब सहाबा सरकार के सहाबा हैं, उनमें बताया गया कि तफरीक नहीं करनी है कि बाज को मानना और बाज को नहीं मानना, बल्कि सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत के आफ्ताब व महताब बताया कि उनमें से जिस एक की भी पैरवी करोगे उसके पीछे पीछे चलोगे वो तुम्हें मुझी तक पहुंचा देगा। तो इसलिए एक को मानना और दूसरे को न मानना ये अकीदे की खराबी है। औलियाए कामिलीन वो अल्लाह के मखसूस बंदे, उनमें भी कुछ को मानना कुछ को ना मानना ये भी अकीदे की खराबी है। سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے جن نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تو ہم ان سے بھی محبت کریں، اور رسولوں اور نبیوں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے جو صحابہ ہیں ان صحابہ سے بھی ہم محبت کریں، اور پھر ان کے جو دوست ہیں ان اولیاء کاملین سے بھی ہم محبت کریں۔ تو یہ صحابہ سے محبت، رسولوں سے محبت، اولیاء کاملین سے محبت، علماء ربانین سے محبت، یہ ساری محبتیں اسی محبت اللہ تبارک و تعالی سے پیدا ہوئی ہیں۔ سب ان کو ہم مان ہی اس لیے رہے ہیں کہ وہ سرکار کے صحابہ ہیں، ان کو ہم مان ہی اس لیے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، باقی ان کو ماننے کی اور کوئی وجہ نہیں ہمارے پاس۔ ہم نے ان لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھی ہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھے یا نہیں تھے، ان کی کوئی اور باتیں نہیں دیکھی ہیں، بس یہی ایک بات ہماری محبت کہ وہ اللہ رب العزت سے ان کا تعلق ایسا تھا، اللہ رب العزت کے وہ مقربین تھے، یہی ان سے محبت، اسی بنا پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب اگر ہم میں سے کوئی کسی بھائی کو اس کے خلاف دیکھے، وہ صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، اولیاء کاملین کی گستاخی کر رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے، تو وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی سے محبت نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا وہ اس کے محبوبوں سے کبھی دشمنی نہیں کر سکتا، وہ اس کے محبوبوں سے ہمیشہ محبت کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من عادا لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا تو اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی طرف، اس سے تعلق رکھنے والے سارے رسولوں سے، صحابہ سے، اولیاء سے محبت کی جائے، ان میں سے کسی کو بھی برا نہ کہا جائے، اور اہل بیت اطہار سے بھی ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ سرکار کے اہل بیت ہیں۔ تو ہماری یہ ساری محبتیں یہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے تقاضے ہیں، ہم کسی اور وجہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، یہ سب دینی محبت ہے، ایمانی محبت ہے۔ پہلے تو جب عام مومنوں سے محبت کرنا ہے، سب عام مومن بھائی بھائی ہیں، اور بھائی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے زبان سے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی مومن ہیں نا، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، اولیاء کاملین مومن ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں، اہل بیت اطہار مومنین ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ تو پہلے تو جو ایمانی رشتہ ہے، وہ ایمانی رشتہ بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بری بات کہیں، ان کے بارے میں کوئی برا لفظ کہیں۔ پھر ایمانی رشتے میں ان کو ایک سے بڑھ کر ایک مرتبے حاصل ہیں، ایمانی مرتبے کے ساتھ ساتھ پھر ان کو صحابہ کا مرتبہ حاصل ہوا، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے چن لیا۔ پھر اہل بیت اطہار میں سے بعد میں آنے والوں کو سرکار سے تعلق نسبی حاصل ہوا، اور جو سرکار کے زمانے میں تھے انہیں اہل بیت اطہار ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی کا بھی شرف حاصل ہو گیا۔ پھر اولیاء کاملین، ان کو ایمانی مرتبے کے ساتھ اس پر قائم رہ کر کے انہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ولایت کا مرتبہ بھی حاصل ہوا۔ تو ایمانی رشتے کا ہی تقاضا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بھی بری بات نہ کہی جائے۔ صحابہ کے بارے میں تو سرکار نے صاف فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا ذکر آ جائے ہے تو پھر وہ اور زیادہ کو مضبوط کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کی بارگاہ میں کوئی برا لفظ نہ کہا جائے, ان کو تکلیف نہ دی جائے. تو اب یہ جو تکلیف دے رہے ہیں اور ہمارے علماء کرام بار بار منع کر رہے ہیں کہ سب سے محبت کرنا ہے, کسی ایک کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا یہ کمی ہے اور اس کمی کو دور کر لینا چاہیے, تو ہمیں علماء کرام کی یہ باتیں سن کر کے اپنے اندر کی ان کمیوں کو دور کرنا چاہیے اور ان سب سے ویسی محبت کرنی چاہیے جیسے اللہ اور رسول نے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حق, مسلک اہل سنت والجماعت, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے, اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
MashaAllah, beautiful words of wisdom. We thank Qibla Mufti Sahib for taking their time out and blessing us with their presence. Remember that doing the ziyarah of the ulama is ibadah. And alhamdulillah, these are the real soldiers of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And we thank them from on behalf of the imam of this masjid and the management committee. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala accept this gathering. Remember that the message they gave is beautiful, that we are, as believers, brothers, and we need to show mercy to one another. All the grudges that we have, that hatred that we have for one another, we need to remove this for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is how the ummah will unite. This topic was chosen so that we understand that the unity of the ummah is essential in this day and age. And we need to start from our community, our families. If there's family members, you have grudges between your brothers and sisters, or you have differences in your families, first come together inshallah, then in the community, and then inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will unite the ummah. So again, once again, we thank them for blessing us, and we thank everyone here that you're present. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this gathering inshallah. If you can all stand up, salatu salam, and then we'll request Qibla Mufti Sahib to make dua inshallah.
يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك, طلع البدر علينا من سنية الوداع, وجب الشكر علينا, ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا, مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات الله عليك. أزطفال غوث أعظم گنج بخش فیض عالم, صدقہ امام اعظم, دور ہوں سبھی کے رنج و غم. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات الله عليك السلام اسبز گنبد کے مکی السلام یا رحمة للعالمین دست بستا ہے کھڑے یک حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں عاجزانہ سلام.
صلاۃ وسلام علیکہ رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیکہ حبیب اللہ، صلاۃ وسلام علیکہ خلیل اللہ، صلاۃ وسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب اليوم القيامة واحشرنا مع المتقين والأبرار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قبورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا، اللهم تمم تقاصيرنا، اللهم نجنا مما نخاف يا خفي اللطاف. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتيذنا ولأحبابنا ولعشائرنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد صلى الله تعالى وسلم. وقنا ربنا شر ما قضيت، وقنا ربنا عذاب القبر وعذاب النار وعذاب اليوم القيامة، واحشرنا مع المتقين والأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله.